أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے درس قرآن کا موضوع ہے روزہ اور ضبط نفس, یعنی روزہ جو انسانی خواہشات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور کس طریقے سے ایک مہینے کی تربیتی مشق کے ذریعے سے بندے کا جو نفس ہے اس کی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے کر دیتا ہے. سب سے پہلے ہم روزے کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ روزہ ہے کیا. قانونی طور پر جو روزے کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیت کے ساتھ, یعنی روزہ رکھنے کی نیت, دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہو, اور اس کے بعد وہ سحری کھائے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جنسی لذت جو ہے چھوڑ دے تو قانونی طور پر اس کا یہ روزہ ہے. لیکن اس روزے کی حقیقت کیا ہے جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کے ہر حصے کو, جسم کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچایا جائے اور اپنی پوری زندگی میں ظاہر و باطن سے اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی جائے. یہ روزے کی اصل حقیقت ہے. گویا کہ روزے کی حالت میں ہمارا ہاتھ جو ہے اس کا بھی روزہ ہو, ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو, ہماری زبان کا بھی روزہ ہو, ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو, ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو اور ہماری شرمگاہ کا بھی روزہ ہو, یعنی تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ پورے جسم و جان کے ساتھ ہم روزے کی حالت میں ہوں, یعنی اپنے آپ کو معاصیت سے, گناہوں سے, اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے روکے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی روزے کے بارے میں, وہ جو شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جائے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات دی ہیں کہ آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو خدا کی نافرمانیوں سے بچائے رکھے اور اپنی زبان کی پوری طرح حفاظت کرے, گالی گلوچ سے, بد کلامی سے, غیبت سے, جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائے, اسی طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, اپنی کانوں کی حفاظت کرے. تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ روزہ رکھا, یعنی وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو خدا اور رسول کی نافرمانیوں سے برابر بچاتا رہا, اپنا محاسبہ کرتا رہا, اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس نے روزہ رکھا, ثواب اور اجر کی نیت سے اس نے روزہ رکھا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, بلکہ اس کے سابقہ ساری زندگی کے گناہ جو ہیں اس رمضان کی برکت سے اور رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور آدمی اس طریقے سے روزہ نہ رکھے تو پھر اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے بھوک اور پیاس کے سوا اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ, یعنی جو شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی بھوک پیاس مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ایک آدمی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اور کھانے پینے سے دست بردار ہو گیا ہے، اسی طرح وہ اللہ کی تمام نافرمانیوں سے دست بردار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جو کچھ بھی اسے پہنچے، جو تکلیف کرنی پڑے، جو مشقت کرنی پڑے، جو قربانی کرنی پڑے، جس طریقے سے وہ بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو سختی اسے پہنچے اس کو اسی طریقے سے برداشت کرے، تو یہ ہے اصل روزہ۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو محض بھوک پیاس جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس پر انسان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نزور فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ روزے کے مقصد کو اگر نہیں سمجھتے اور خدا کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، رمضان ان کی زندگیوں میں آتا ہے، روزے بھی وہ رکھتے ہیں لیکن معصیت کو ترک نہیں کرتے، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، تو ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا وَقَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ، راتوں کو قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں، کئی لوگ کہ جو رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کو رات کی بے آرامی اور جاگنے سے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم وہ رات کے قیام کے دوران سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ارشادات اور احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس رات کے قیام سے ان کو بے آرامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ رات کا قیام کتنا افضل ہے، کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ جس طرح روزے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اسی طرح قیام کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کو قیام کرنے والے کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی ایک طرف اگر رمضان کی یہ عظمت اور یہ فضیلت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے حساب کا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، راتوں کو قیام کریں، نماز تراویح ادا کریں، وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اسی طریقے سے اگر ہم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو قیام کریں، تو وہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام ہمارے حساب کا سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس قدر عظمت اور فضیلت والے مہینے کو پا کر بھی اگر ایک مسلمان اور ایک مومن اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اللہ کی بخشش حاصل نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے بعد میں اس کا سبب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اللہ کی بخشش حاصل نہ کر سکا، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع عطا کیے ہیں اس ماہ مبارک میں، اتنے دروازے ہمارے لیے حسنات کے کھول دیے اور بخشش کے اتنے راستے ہمارے لیے کھول دیے، روزے کے ذریعے سے خدا کو راضی کر لیں، گناہوں کو بخشوا لیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل کر لیں، اور ذکر اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے، کسی کی مالی امداد کر کے، کتنے ذریعے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اگر اتنے بے شمار راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور پھر بھی ایک آدمی اس مہینے میں اپنے رب سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکا، تو اس کی اتنی بدقسمتی ہے کہ جبریل امین اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ اس دعا کا اور آمین کا تعلق بہت اہم باتوں سے ہیں، اس لیے دوسری دو باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جو آپ کا نام سنے لیکن آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے سامنے ہو، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک سنیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں کسی کاغذ کے اوپر لکھیں، کاپی کے اوپر لکھیں، تو ہم ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور کہیں، آپ پر ضرور درود بھیجیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی آپ پر درود نہیں بھیجتے تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور بد قسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، وہ ہلاک و برباد ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق پہچاننا اور ان کی بڑھاپے کی عمر میں جو ہے خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا کتنا اہم کام ہے، کہ اگر وہ اس عمر میں ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری گویا کہ آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پائے لیکن اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے، جبریل نے اس کے پر بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا بڑا مقدس اور بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم خدا کی رضا کو حاصل نہ کر سکے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر سکے تو اس سے بہتر چانس اور ہمیں کون سا ملے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جو ہے، صبر کا اجر و ثواب جو ہے وہ جنت ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں صبر کے معنی کیا ہے، رو کے رکھنا، باندھ کر رکھنا. اس مہینے میں ایک آدمی اپنے آپ کو کس طریقے سے رو کے رکھتا ہے اور باندھے رکھتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اور خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طالب بن جاتا ہے. تو یہ صبر کی مشق مسلسل 24 گھنٹے 29 یا 30 دن تک ایک انسان کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مرغوبات نفس سے رو کر رکھتا ہے، وہ چیزیں جو اس کو بڑی پسند ہیں، جن کے ساتھ اسے انس اور لگاؤ ہے اور وہ اس کی چاہت اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ روزانہ 24 گھنٹے ان سے دستکش ہو جاتا ہے اور ہاتھ کھینچ لیتا ہے. یہ اس بات کی تربیت ہے کہ ایک بندہ مومن کس طریقے سے جو ہے ساری زندگی صبر کے ساتھ گزارے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جنت ہی کی صورت میں ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہمیں صبر کی مشق پورا مہینہ جو ہے وہ کرائی جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال کا کام دیتا ہے. جس طرح ڈھال تلوار اور نیزوں کے اور دشمن کے ہتھیاروں کے وار روکنے کے لیے کام آتی ہے، اس طرح روزے کی حالت میں ایک بندہ مومن شیطان کے وار روکنے کے لیے روزے سے کام لیتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو نہ تم بد کلامی کرو، نہ بدگوئی کرو، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ نہ کرو، اور فوش چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرو، اور اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے، کوئی تمہیں برا بلا کہے تو تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ میں تو روزے سے ہوں. یعنی روزے کی حالت میں تم برائی کا جواب برائی سے نہ دو، اپنے آپ پر کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو صبر سے روکے رکھو، اور شیطان کے وار کو کامیاب نہ ہونے دو، شیطان کے وار سے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ اور اپنی حفاظت کرو. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ روزہ ہمارے لیے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ کیسے بنتا ہے. اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو اور نفس کے اندر پیدا ہونے والی جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. نفس کی 3 اقسام قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نفس امارہ کے بارے میں، وما ابر نفسی وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وما ابر نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اور اس کے تزکیے کا دعویدار نہیں ہوں، وإن النفس لأمارة بالسوء، کہ نفس انسان کا جو ہے وہ تو اسے برائی پر ابارتا ہی رہتا ہے، إلا ما رحم ربي، سوائے اس کے کہ جس پہ اپنا رب جو ہے وہ رحم کرے. یعنی رب ہی اگر انسان کو اور انسان کے نفس کو برائی سے بچائے تو بچائے، ورنہ انسان کا جو نفس امارہ ہے اور یہ جو نفس کی قسم ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے اور برائی کی دعوت دیتا ہے. دوسری قسم نفس کی ہے نفس لوامہ، جس کا ذکر ہے اس طرح آیا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اطمینان والے نفس. تو جو نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور برائی کی طرف جو ہے وہ انسان کو لگاتا ہے، اس نفس کے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہیں وہ بے شمار قسم کی ہیں، لیکن عموماً علماء نے ان کو تین قسم اقسام کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. یعنی اس نفس کے اندر تین قسم کے داعیات پائے جاتے ہیں، تین قسم کی اس کے اندر خواہشات پائی جاتی ہیں، اور یہ صرف خواہشات ہی نہیں ہیں بلکہ یہ نفس کی ضروریات بھی ہیں. اس لیے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جو خواہشات نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان خواہشات کو یکسر کچل کر ختم کر دیا جائے، یہ قطعاً مطلوب و مقصود نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے. اور جن لوگوں نے، جن اقوام نے اور جن مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو کچلنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئے اور اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور جبلت کے اندر رکھی ہیں، ان سے انسان کشمکش اور لڑائی اور جھگڑا اور جنگ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو فطرت سے وہ مات کھا جائے گا، فطرت کے خلاف جو وہ جنگ جیت نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خواہشات کو ختم کر دیں، بلکہ جو خواہشات ہیں ان کو لگام ڈال کر شریعت کے تابع بنانا مقصود ہے. تو خواہشات انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں ان میں تین بڑی قسم کی خواہشات ہیں، نفس کے تین بڑے داعیات ہیں. پہلی خواہش اس نفس کے اندر ہے کھانے پینے کی، اور یہ صرف نیری خواہش ہی نہیں جیسا میں نے عرض کیا، بلکہ یہ انسان کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، یعنی کھانے پینے کی خواہش اور کھانے پینے کی ضرورت. دوسری خواہش انسان کی ہے نیند اور آرام، یہ خواہش بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے. اور تیسری خواہش ہے جنسی لذت حاصل کرنا، اور یہ بھی نیری خواہش ہی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے. نسل انسانی کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس خواہش کو انسان کے اندر بھی رکھا اور حیوانات کے اندر بھی، لیکن حیوانات اور انسان کے اندر یہ خواہش جو اللہ تعالی نے رکھی ہے یہ بالکل مختلف ہے. حیوانات تھوڑی دیر کے لیے اس کو صرف لذت کے طور پر حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھی ہے کہ اس انسان کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ محتاج کر دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی ہے، اس لیے کہ نسل انسانی کی بقا اور ارتقاء کے لیے اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواہشات انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، روزہ ان خواہشات کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہماری ساری خواہشات کو دین اور شریعت کا تابع بنانے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان خواہشات کو ایمان کی لگام ڈالتا ہے. یعنی اگر ایمان نہ ہو تو آدمی خواہشات کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور بالخصوص آخرت پر ایمان، یہ ایمان حقیقی ہی وہ پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے کہ اس ایمان کی روح سے اسے اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. تو یہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے، اس کے ذریعے سے پھر انسان اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام کے تقاضے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اور خدا کی شریعت کے مطابق جو ہے جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ان سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی عملاً اطاعت کرتا ہے. یہ ایمان ہے جو اسے انہیں قواعد ضوابط کی پابندی کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی چیز کو ایک بڑی مختصر اور جامع حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے تابع. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے تابع بنانے کے لیے خواہشات کو روزے سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ایمان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی خواہشات کو اس شریعت اور اس دین کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں. تو یہ ایمان ایمان حقیقی ہے, یہ قانونی اور عمومی ایمان نہیں ہے جس کے دعوے دار دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں, بلکہ یہ ایمان ایمان حقیقی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے تابع بنا دیتا ہے. اس ایمان کی تعریف میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان حقیقی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس وہی چاہنے لگے جو خود خدا چاہتا ہے, یعنی وہی چیز پسند کرے جو خدا کی پسند ہو اور اس چیز کو ناپسند کرے جسے خود خدا ناپسند کرتا ہو. یہ ایمان حقیقی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اپنی پسند و ناپسند کو خدا کے حکم اور خدا کی شریعت کے تابع کر دیتے ہیں, کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر ڈالتے ہیں. یہی ایمان حقیقی ہے. اور یہ ایمان حقیقی ہمیں رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے اور کسی موقع پہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. حقیقت میں انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول اگر انسان کر لے تو وہی انسان کامیاب ہے. نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس انسان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اپنے دل کے اندر, وہ ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنی خواہشات کو اپنے ہوائے نفس کو اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچائے رکھا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا مقام اور مستقر اور ٹھکانہ ہوگا. تو ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں اور ان کو خدا اور رسول کی شریعت کے تابع کرنے کے نتیجے میں ہی ایک انسان کو اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہوتی ہے. تو اب ہم روزے کا جو عمل ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر کے ہمیں یہ شریعت کا پابند بناتا ہے. تو اگر ہم کھانے پینے کے عمل کو دیکھیں اور اس کے بعد رمضان کو دیکھیں تو ایک آدمی اس رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے اپنے کھانے پینے کو خدا اور رسول کی خواہش اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ بنا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ سحری کے وقت ایک آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کھاتا پیتا ہے, حالانکہ اس وقت اس کا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری کھانے کی جو خواہش ہے ہم اس کے مطابق نہیں کھا پی رہے ہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کھا پی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوقیت اور اولیت اور ترجیح کس چیز کو حاصل ہونی چاہیے, اللہ اور رسول کے حکم کو, نہ کہ ہماری خواہش کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو ہم لوگ کہا کرتے ہیں نا جی میری مرضی میری خواہش, تو میری مرضی اور میری کوئی خواہش نہیں ہے. ایک مومن اس بات کا دعوے دار ہے ہی نہیں سرے سے کہ وہ یہ کہے کہ میری مرضی اور میری خواہش. جب ہم نے یہ حدیث مبارکہ سن لی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبلما جئت بہ, کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کر دو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں, جو قرآن و سنت وہ لے کر آئے ہیں, تو ہم پھر آزاد کہاں رہے, ہم اپنی مرضی کے مالک کہاں رہے. ہم نے تو اپنی مرضی اللہ اور رسول کے حوالے کرنی ہے تبھی ہم مسلمان بنیں گے, ورنہ مسلمان کے معنی کیا ہیں. اور یہ کام رمضان کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے, اب دیکھیں, اب کھانے پینے کے معاملے کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ سحری کا وقت کھانے کا نہیں ہے, دل ہمارا نہیں چاہتا, جی نہیں چاہتا, لیکن ہم خواہش کے بالکل برعکس اور خلاف عمل کر رہے ہیں اور اٹھ کر کھاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, تھوڑی دیر کے بعد آزان ہو گئی, اللہ اکبر, اللہ جو سب سے بڑا ہے, اور اللہ کی بڑائی کو عملاً تسلیم کرنا ہی تو اصل مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ زبان سے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دن بھر کتنی دفعہ مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اس کے باوجود عملی زندگی میں ہم اللہ کی بڑائی کو کہاں تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ اللہ کو بڑے ماننے والے, اب اس بڑے کی طرف سے تمہارے کھانے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جو ہی سحری کی آزان ہوتی ہے, تاکہ اگر بعض اوقات آدمی لیٹ ٹوٹتا ہے, دیر ہو جاتی ہے, آنکھ نہیں کھلتی, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور ابھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, دوسرے دن اس نے روزہ رکھنا ہے, بھوک پیاس برداشت کرنی ہے, لیکن ابھی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب کھانا بند کر دو, رسول کی سنت یہی ہے, اور تو آپ نے کھانا بند کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کھانے پینے کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کھا پی نہیں سکتا، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ اس بات کی تربیت مسلسل 24 گھنٹے اور روزانہ اور پھر پورا 1 مہینہ 29 یا 30 دن تک دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی ساری زندگی کھانے پینے کے معاملات میں اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، جو اللہ ہو اکبر، جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور اس کی اطاعت و فرما برداری اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم اس کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ خواہشات کو کچل کر رکھ دیا جائے، اگر خواہشات کو کچلنا مقصود ہوتا تو شاید افطاری کے بعد بھی ہمیں کھانے کی اجازت نہ دی جاتی، لیکن ایک بندہ جو اللہ اکبر فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھانے پینے سے ہاتھ روک لیتا ہے، دن بھر بھوک پیاس کو یہ برداشت کر رہا ہے، اب شام کے وقت اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، پھر جب مغرب کی اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہیں، میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، اب اس اللہ اکبر کے ساتھ ہی وہ بسم اللہ کر کے کھجور اٹھاتا ہے، پانی لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں کچھ کھا پی نہیں رہا تھا اور اب میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس کیوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھانے پینے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میں نے کھانا چھوڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب مجھے کھانے کی اجازت دے دی تو میں نے کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس کو یہ روزہ مسلسل 1 مہینے کی تربیت سے کس طریقے سے کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ہمیں تربیت دے رہا ہے۔ اگر خواہشات کو کچلنا مقصود ہوتا تو وہ واقعہ ہمارے لیے بڑا عبرتناک ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے، تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اور اس طریقے سے مطلب کرتے ہیں، تو ان 3 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو ہلکا جانا، اور ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اور پھر وہ وہاں کھڑے کھڑے جو ہے وہ ایک عہد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ روزہ چونکہ مطلب یہ رب سے ملانے والی بڑی اہم عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے خدا کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، صائم الدہر بنوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی درمیان میں وقفہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اس شخص نے عہد کیا تھا ساری زندگی روزے رکھنے کا، تو اس سے گویا یہ مقصود تھا کہ یہ کھانے پینے کی خواہش کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت نہیں ہے، فمر راغبان سنتی فلیس منی، جو یہ راستہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں نے ساری زندگی روزے رکھنے کا اور صائم الدہر ہونے کا جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ نفلی روزے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے آپ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح دیگر جو نوافل روزے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اپنی خواہش کو کچلنے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کریں گے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ تو اس طریقے سے روزہ جو ہے اس میں ہم اپنی کھانے پینے کی خواہش کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ دن بھر سخت قسم کی شدت کی بھوک اور پیاس بھی اگر ایک آدمی کو ستا رہی ہو تو وہ اس احساس کے ساتھ جو ہے شعور اور ادراک کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادات سے مقصود بھی یہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھتے ہو، فئن لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو روزے کی حالت میں کیسے حاصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے، تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر ہے، سب کچھ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور اس کی خواہش بھی اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس خواہش کو روکتا اور کنٹرول کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ نام ہی صبر کا ہے، اور پھر غروب آفتاب تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کس لیے روکے رکھتا ہے؟ بلکہ دن بھر اتنی احتیاط کرتا ہے کہ عام دنوں میں وہ غرارہ کرتا ہے لیکن کلی کرتے ہوئے وہ غرارہ نہیں کرتا. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ غسل بھی فرض ہو جائے تو وہ غرارہ نہیں کرتا, اس لیے کہ غرارہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جائے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس سختی سے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جواب دے سمجھتا ہے. اسے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے, اور یہ جواب دہی کا احساس اتنا زندہ اور بیدار ہے کہ وہ خدا کی نافرمانیوں سے اور اس روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں بھوک پیاس کی شدت محسوس ہونی چاہیے اور اس کا احساس تو ہمیں ہونا چاہیے اور وہ ہو رہا ہے, تاکہ اسی کے ذریعے سے غریبوں اور مسکینوں اور فقراء کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا احساس بھی پیدا ہو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو مواسات کا مہینہ قرار دیا کہ جس میں غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں اور فقراء کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دن بھر جو ہم نفس کو اس خواہش سے روکے رکھتے ہیں, تو بعض اوقات افطاری کے بعد ہم اسے اتنے انواع اور اقسام کے کھانے کھلا لیتے ہیں اور پھر رات بھر اس طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ گویا کہ وہ احساس جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس احساس کو زندہ اور بیدار رکھا جائے اور کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتی جائے. کلو وشربو ولا تصرفو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچیاں مت کرو. بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے کہ جو عموماً کھانے جو ہے نہیں ملتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں شام کے وقت جو ہے وہ اپنے نفس کو اس قدر کھلا دیں کہ افطاری کے بعد ہم اپنے پیٹ میں اتنے کھانے ڈالیں اور اتنے انواع و اقسام کے کھانے کھا لیں کہ پھر وہ دن بھر کی جو بھوک پیاس ہم نے برداشت کی تھی اس کو انسان بھول ہی جائے اور نفس ایک دفعہ پھر پھول جائے کہ کوئی بات نہیں, اگر دن کو کھانے کو نہیں ملا تو شام کو تو مطلب اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے کھا لیا. نہیں, اس کا احساس جو ہے وہ کم سے کم کھا کر جو ہے اس کے احساس کو جو ہے وہ باقی اور زندہ رہنا چاہیے. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بھوک پیاس کو برداشت کرے اور اس کا اسے پوری طرح جو ہے وہ احساس ہو. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے آرام اور سکون اور نیند. اب اس آرام اور سکون اور اس نیند کو روزہ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے, روزے کے ذریعے سے یہ خواہش جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے. دیکھیں, نیند انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے. اب ضرورت اس حد تک ہے کہ آدمی اتنا آرام کرے اور اتنا سوئے کہ وہ دوسرے دن اپنے فرائض کو, اپنے ذمہ داریوں کو, اپنے کام کاج کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے. لیکن اگر ایک انسان کھا کر سویا رہے اور دس دس بارہ بارہ گھنٹے اس کی آنکھ ہی نہ کھلے تو یہ غفلت ہے, یہ آرام اور یہ نیند نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزہ ہماری اس نیند کو اور ہمارے اس آرام کو کیسے ایک قاعدے کلیے کا پابند بناتا ہے کہ مثلا رمضان کے مہینے میں ہم شام کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو نہیں جاتے بلکہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں, اس میں قیام اللیل کرتے ہیں, پھر ہم جب رات کو سو جاتے ہیں اور اس کے بعد سحری کا وقت ہوتا ہے, بڑی گہری نیند ہوتی ہے, بڑی میٹھی اور پیاری نیند ہوتی ہے, اس وقت ہم نیند سے بیدار ہو کر اٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند اور آرام بھی اللہ اور رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ سونے کی اجازت دے اسی وقت اب بندہ سوئے, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اٹھنے کا تو اس وقت بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. اب دیکھیں کہ یہ مشق آدمی پورا مہینہ کر رہا ہے. اب پورا مہینہ ایک آدمی نیند کی قربانی دے کر سحری کے وقت جو ہے وہ اٹھ کر بیدار ہو جاتا ہے سحری کھانے کے لیے اور نیند کو تج دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اب اس مشق سے اسے یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر نیند اور آرام کا اس قدر غلبہ نہ ہو کہ وہ زندگی کا اکثر و بیشتر وقت جو ہے وہ آرام اور سکون کی جو ہے وہ نظر کر لے. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اس طرح غفلت میں پڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو زیادہ نیند نہیں آتی تو وہ خواب آور گولیوں اور نیند کی گولیاں لے کر جو ہے وہ سونا چاہتے ہیں, اور کچھ نشے کے ذریعے سے اور کوئی کسی اور طریقے سے اور دوسرے جو ہے وہ فضول ذریعوں سے اور ناجائز ذریعوں سے جو وہ آرام اور سکون کی تلاش کرتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں اس بات کی تربیت حاصل ہو رہی ہے کہ جس طرح کھانے پینے کے اوپر انسان کنٹرول کرے, اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آرام اور نیند کو بھی انسان کنٹرول کرے اور کم سے کم سوئے اور صرف اتنا سوئے کہ جو سونا اس کے صحت کے لیے اور اس کے جسم کے لیے ضروری ہے, تاکہ وہ دوسرے دن اپنی ضروریات زندگی اور اپنے کام کاج جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے وہ انجام دے سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بڑا بہترین اعتدال تھا اس معاملے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. اور رمضان میں اسی چیز کی ہمیں تربیت مل رہی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی ایسا کرتے رہیں کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اور سکون اور آرام کے معاملے میں شریعت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عملی زندگی بسر کریں, اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے سامنے جواب دے سمجھیں کہ یہ زندگی غفلت کے لیے اور سونے کے لیے اور آرام کے لیے ہے ہی نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کن فی دنیا کان کا غریب او آبر و سبیل, کہ تو اس دنیا کے اندر ایسے زندگی بسر کر جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کوئی اجنبی ہوتا ہے تو وہ اجنبی تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں آرام کرنا چاہے تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کے دوران اپنے اس بازو کو تکیہ بنا کر آرام کر لیتے تھے, تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ آرام کر لے لیکن ضرورت کی حد تک اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ طاری نہ کرے. اس چیز کی تربیت رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جنسی لذت اور خواہش, اس کے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک بندہ کس طریقے سے اسے کنٹرول کرتا ہے. اب کچھ قوموں نے اور پچھلے کچھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس جنسی خواہش کو کچلنے کی کوشش کی, اور جس سے پھر رہبانیت جو ہے وہ ایجاد ہوئی, اور کچھ لوگوں نے جن میں مرد اور خواتین سارے ہی شامل ہیں ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی کہ وہ نکاح نہ کریں اور اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے زندگی بسر کریں, اور اس کے نتائج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی فطرت سے جنگ نہیں کر سکتا, اپنی خواہشات کو کچل نہیں سکتا, بلکہ مقصود اسلام کے اندر یہ ہے کہ ان خواہشات کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی لگام ڈال کر شریعت کے تابع بنا دیا جائے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب جنسی لذت اور خواہش کو ہم دیکھیں کہ روزہ اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ اپنی خواہش کو کنٹرول کر سکیں, یعنی اس سے خواہش مرتی ہے, کم ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ آسانی سے حاصل ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جس طرح ہمیں کھانے پینے سے روک دیا, اس طرح بیوی خاوند کو جنسی لذت سے بھی منع کر دیا اور روک دیا. تو جب وہ یہ پورا وقت ایک مرد یا ایک عورت اپنے آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جس جنسی خواہش اور لذت کو اللہ نے میاں بیوی کے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے, اگر اس خواہش سے بھی وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو یہ کس بات کی تربیت دی جا رہی ہے؟ یہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن جو رمضان کے مہینے میں اس طرح سے اپنی اس جنسی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے, اسے آپ ساری زندگی اس بات کی تربیت حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جائز اور حلال جگہ کے سوا کسی اور مقام سے اپنی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ تربیت زنا کے سارے راستوں کو جو بند کر کے رکھ دیتی ہے. روزے کی حالت میں حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے, تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتا ہے تو اسے آنکھ کا زنا کہا گیا. اس زنا سے روزہ ہمیں کس طریقے سے بچاتا ہے؟ زبان سے اگر لذت لیتا کسی غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے تو اس کو زبان کا زنا کہا گیا. اگر ہم زبان کو روکے رکھیں گے اور زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہم اس زنا سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. روزے میں یہ کنٹرول انسان کو کس طریقے سے جو ہے وہ احسن طریقے سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں, رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اپنے خواہشات کو کنٹرول کر کے ان کو شریعت کے تابع بنا دیں اور ہر خواہش کو صرف اسی طریقے اور اسی راستے اور اسی عمل سے پورا کریں جس سے پورا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے. وہ حدیث مبارکہ جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا, اس میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر چکا ہوں. دوسرے شخص نے یہ کہا تھا کہ کبھی جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا, شادی نہیں کروں گا, اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد بیوی بچے ہو جاتے ہیں, ان بکھیڑوں کے اندر آدمی پڑ جاتا ہے. یعنی اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جائز خواہش کو بھی کچلنے کی کوشش کی جو شریعت کے اندر قطعاً مطلوب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سختی سے منع فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنی خواہشات کو کچل دو, بلکہ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور میرے بیوی بچے بھی ہیں اور میں ان کی ضرورتیں اور ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, یہی میرا طریقہ ہے. اگر تم میرے طریقے کو چھوڑ دو گے, میری سنت کو چھوڑ دو گے, تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اسی طرح تیسرا شخص جو تھا उसने ये कहा कि मैं रात भर जो है वो जागूंगा और रात को सोऊंगा नहीं, रात को आराम नहीं करूंगा। वो आराम और नींद वाली जो बात है कि कैसे शरीयत के ताबे आदमी जो है अपनी नींद को और अपने आराम को बनाता है। उसने कहा मैं रात भर जागकर हमेशा सारी जिंदगी रात भर जागूंगा, रात को आराम नहीं करूंगा और रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करूंगा। ये तीन अशख़ास थे, ये बज़ाहिर इन्होंने किसी गुनाह का एहद नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने अपनी फितरत के खिलाफ जंग करने का इरादा जाहिर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो फितरत के ऐन मुताबिक हैं। एक इंसान को रात को सोना भी चाहिए और उठकर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करनी चाहिए। इंसान को शादियां भी करनी चाहिए और बीवी बच्चों के हुकूक जो है उनको भी अदा करना चाहिए और अपनी ख्वाहिश को भी जायज तरीके से पूरा करना चाहिए। और इसी तरह खाने पीने के मामले में भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हलाल और हराम के ज़ाब्तों के मुताबिक जिंदगी बसर करे और जो चीज़ें अल्लाह ने उसके लिए हलाल की हुई हैं इसराफ और तबजीर से बचते हुए वो उनको इस्तेमाल करे। ये तालीम है जो रोज़े के जरिए से हमें हासिल होती है। इस रोज़े की हालत में जो मुसलसल तरबियत हमें मिल रही है वो इस चीज़ की तरबियत है कि एक बंदा मोमिन अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर और नाजर समझता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। यानी वही इबादत की जो रूह है कि तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो कि जैसा तुम उसे देख रहे हो, अगर ऐसा नहीं है तो वो तो बहरहाल तुम्हें देख ही रहा है। तो ये कैफियत एक रोज़े में इंसान को किस तरीके से हासिल होती है कि अल्लाह देख रहा है। हकीकत में रोज़ों के इस पूरे अमल का मकसद क्या है वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तलावत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा और खौफ़े खुदा पैदा हो जाए। तो ये तकवा क्या है कि इंसान हर हाल में इस बात का शऊर और इदराक रखे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हाजिर और नाजर है, इसी का नाम तकवा है। और ये कैफियत जिस तरह रमज़ान के महीने में हासिल होती है, मतलूब और मकसूद ये है कि इस एक महीने की तालीम और तरबियत के ज़रिए से ये बात हमारे दिल और दिमाग के अंदर नक्श हो जाए कि खुदा मुझे देख रहा है। तो अब जिस शख्स ने रमज़ान का पूरा महीना ये तरबियत हासिल की, खाने पीने के मामले में भी, सोने जागने के मामले में भी, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मामले में भी, उसे रमज़ान के बाद उसकी ज़िंदगी के ऊपर इसके असरात तो बाकी रहने चाहिए। रोज़ा और ज़ब्ते नफ्स का मतलब यही है कि रोज़े के ज़रिए से हमें ऐसी कुव्वत और ताकत हासिल हो जाए कि नफ्सानी ख्वाहिशात हमेशा हमारे ऊपर सवार ना रहें और हम उनके मुताबिक अमल करें, बल्कि नफ्स को हम शरीयत की ऐसी लगाम डाल दें कि अब वो नफ्स की ख्वाहिशात हमारे कंट्रोल में आ जाएं। और रोजे के अंदर यही होता है कि ख्वाहिशात को हमने कंट्रोल कर लिया, सबर के सबर से हमने रमजान का पूरा महीना गुजार दिया। हमारी ख्वाहिश सोने की है, हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ख्वाहिश खाने की है, हम खाने पीने से रुक जाते हैं। तो ये तरबियत इसलिए दी जा रही है कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी हम अपने कारोबारी जिंदगी में इस बात को याद रखें कि अल्लाह देख रहा है। एक आदमी मुलाजमत कर रहा है, एक आदमी तजारत कर रहा है, कारोबार है, लेन देन कर रहा है, कर्ज और उधार का कोई मामला है, कोई परचेजर है, कोई सेल्समैन है, कोई काजी है, कोई जज है, कोई अदालत के अंदर बैठा हुआ है, कोई हुकूमत के मनसब पे बैठा हुआ है, कोई पटवारी है, कोई वकील है, या कोई किसी असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, कोई मेंबर है, कोई वजीर है, जो जहां है अगर उसे रमजान की इस तरबियत के जरिए से ये मकसद हासिल हो जाए कि वो अपने आप को खुदा के सामने हर लम्हे जवाबदेह समझने लगे और कोई अमल भी करते हुए, अपने फर्ज मनसबी को अदा करते हुए, काम और कारोबार और तजारत करते हुए, लोगों के बारे में कोई फैसले करते हुए, उसे ये बात बहुत अच्छी तरह याद रह जाए और उसके दिलो दिमाग में रमज़ान की तरबियत के जरिए से ये बात नक्श हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो बताइए कि फिर रमज़ान के बाद वो हरामखोरियाँ करेगा, वो गलतकारियां करेगा, वो काजी और जज होगा तो वो गलत फैसले करेगा, वो हाकिम और बादशाह होगा तो वो जुल्म और ज्यादतियां करेगा, ना इंसाफियां करेगा, वो एक आम आदमी होगा तो वो सूदी कारोबार सूदी लेन देन करेगा, जिसने रमजान के महीने में जो है वो खाना पीना भी जो खाने पीने की जायज चीजें हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ दी तो रमजान के बाद जो है वो सूद खाएगा, वो हरामखोरियां करेगा, वो स्मगलिंग करेगा, वो डाके मारेगा, वो जना और शराब की तरफ जाएगा, नहीं, रमजान के महीने में फिर उसने क्या हासिल किया। तो रमजान में ये जब्त नफ्स की जो तरबियत हमें दी जा रही है, जो मश्क हमसे करवाई जा रही है, इसका मकसद यह है कि हम सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला को हाजिर नाजर समझें। एक वाकया बड़ा इबरतनाक सबक आमोज मिलता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का वाकया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो گھروں کے باہر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کوئی ضرورت مند آدمی مل جائے اس کی ضرورت پوری کر لیں۔ ایک گھر کے اندر سے ایک آواز آئی، بڑا مشہور واقعہ، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تذکیر کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ بیٹی اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، رات کا اندھیرا ہے۔ ماں بیٹی گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، جو دودھ ہم نے کل بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ بیٹی پلٹ کر کہتی ہے کہ ماں، اگر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا علم ہو گیا تو وہ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ یعنی خدا کے خوف کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حکمرانوں کا خوف بھی ہے کہ غلط کاریوں کے اوپر ہماری گرفت ہوگی اگر پکڑے گئے تو۔ آج حکمرانوں کے خوف کے بجائے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ غلط کاری کر کے حکمران میری پشپنائی کریں گے اور میں بچ جاؤں گا، الٹ ہو گیا۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہو گیا تو ہمیں معاف تو نہیں کریں گے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی عمر کو کیا علم کہ ہم گھر کی چار دیواری کے اندر رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی پلٹ کر بڑا ایمان افروز جواب دیتی ہے کہ ماں عمر کو علم نہیں ہے، لیکن عمر کے خدا کو علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس یہ تصور اگر رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہو گیا، جس مسلمان نے اس احساس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اس کے خوف سے دن بھر وہ کھانے پینے سے رکا رہا، جنسی خواہش سے رکا رہا، اس نے اپنی خواہشات کو خدا کی شریعت کے تابع بنائے رکھا، کیا رمضان کے بعد وہ خدا کے خوف سے جو ہے آزاد ہو جائے گا؟ کیسے آزاد ہو جائے گا؟ وہی آزاد ہوگا جس نے روزے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا، اس نے بھوک پیاس کو روزہ سمجھ لیا۔ ایسے روزہ داروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا صادق آتا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیام ہی الا الظما۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے روزے کے مقصد کو سمجھا تو اس کے ذریعے ضبط نفس کی اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی اتنی زبردست تربیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اتنی مشق ہم کرتے ہیں تو کہ رمضان کے بعد 11 مہینے ہم اسی طرح خدا سے ڈرتے رہیں جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یہی تقویٰ ہے جو اس خاتون کے اندر تھا جس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں عمر نہیں دیکھ رہا، کوئی حکمران نہیں دیکھ رہا، کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی، کسی کا خوف نہیں ہے، لیکن خدا کا خوف ہے، اس لیے کہ وہ خدا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھ کی حرکت اور تمہارے دل کے بید سے بھی وہ واقف ہے۔ اسی لیے حضور نے تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تقویٰ ادھر اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مقام کیا ہے؟ انسان کا دل، یعنی انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہوں، وہ خدا میرا رب ہے، اور قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب یہ تقویٰ جو روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو؟ یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر تاکہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدل للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن ہم قرآن اٹھا کر جب اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدل للمتقین، اس سے صرف متقین کو ہدایت ملتی ہے، تقویٰ والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ، تقویٰ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لازم اور ملزوم کر دیا اور آپس میں جوڑ دیا۔ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، خوف خدا دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر خوف خدا نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہدل للناس، تمام انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کے آغاز ہی میں یہ بتا دیا کہ اس انسانیت میں سے صرف وہی انسان ہدایت پائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ اس کو اگر آپ مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو اگر دن کو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو اور ایک نابینا آدمی گھر سے باہر نکلے تو اسے راستہ تو نظر نہیں آئے گا نا۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے، اس کی اپنی آنکھوں کی بینائی کا قصور ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے جس سے اسے راستہ نظر آئے۔ اسی طریقے سے ہدل للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور ان کے اوپر گناہوں کا میل جم چکا ہے، یہاں ایمان اور تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو اس دل کے اندھے کو قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ اور جس کو قرآن سے رہنمائی نہ ملے اور جو قرآن سے روح گردانی کر کے زندگی بسر کرے، اس سے بد نصیب انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ شہر القرآن ہے، رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق قائم کریں وہ تعلق جو ٹوٹ چکا ہے, کتنی بدقسمتی کی بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بارے میں بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی, ترک تو فیکم امرین, تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تدلوا ما تمسکتم بهما, اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے, پستیوں اور گراوٹ کے اندر گرا دیتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج قرآن کو چھوڑنے کی جو سزا پوری دنیا کے اندر مسلمان بھگت رہا ہے, ہم بھی اسی کے اندر شامل ہیں, ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں, اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں, اس کے اوپر غور و تدبر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کریں, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں, اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کریں, اور اس کو اپنی زندگیوں کا دستور بنائیں. اگر ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے, قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو پھر ایسا کرنے والوں کے لیے قرآن جو سزا تجویز کرتا ہے وہ بھی سن لیجیے. ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے اس نصیحت سے منہ موڑ لے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کے لیے دنیا میں تنگی کی زندگی ہے, اس کا جینا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حرام کر کے رکھ دوں گا. جیسا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے, یہ سزا ہے قرآن سے اعراض کی, قرآن سے منہ موڑنے کی. اور یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے, وقال الرسول, رسول یہ کریں گے, کہیں گے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا, یہ میری قوم ہے جن کو میں قرآن دے کر آیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, محجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا, نہ یہ قرآن پڑھتے تھے نہ سیکھتے تھے نہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے نہ اس کے اوپر تدبر کرتے تھے نہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے, انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. بتائیے خدا کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, دنیا کے اندر میں اس شخص کی زندگی کو تنگ کر دوں گا جو قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کر رہا ہے, جو قرآن سے الگ ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے, جو قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے, اس کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے, تنگ زندگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمى, یہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, وقد كنت بصيرا, دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں دی ہوئی تھی, میں نے ان آنکھوں سے یورپ کو دیکھا, امریکہ کو دیکھا, بلکہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مکہ اور مدینہ بھی دیکھا, لیکن آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائیں گے, ہاں کذالک اتتک آیاتنا, ایسا ہی ہے, میں نے تو تجھے آنکھیں دی تھیں, یورپ اور امریکہ تو نے دیکھ لیے, اپنی آنکھوں سے بہت سارے نظارے تو نے کر لیے, لیکن میری اس کتاب ہدایت کو نے نہ دیکھا, اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا, اس کے اوپر تدبر نہ کیا, اس کو دیکھنے کے لیے نے اپنی آنکھیں نہ کھولی, اس لیے آج میں نے تجھے اندھا کر دیا ہے. یہ سزا ہے آخرت کی جو ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے, دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اور خواری. دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے, ومن یوریدن ذکر ربہ یسلک عذاباً صعدا, اور جو اللہ کے اس ذکر کی نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ ان کو سخت سزا دے گا. یہ سزا دنیا میں بھی ہمیں مل رہی ہے, آخرت کی سزا باقی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف اس ماہ مبارک میں رجوع کریں, روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جس طرح رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں, برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, رمضان کے بعد بھی ساری زندگی اسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں, اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں, قرآن سے رہنمائی حاصل کریں اور اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.